आठ दस दिनों में कसियत कर लेंगे मगर आठ दस चीजों की वसीयत में चूंकि सारे माल में इतनी गुंजाइश नहीं है कि सारी वसीयत पर अमल हो सके, तो अब सवाल पैदा होगा कि किस वसीयत को अहमियत दी जाए, किसको सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए। क्या नमाज रोजे को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए, क्या हज को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए, या खुम्स और ज़कात निकालने को अहमियत दी जाए, सबसे ज्यादा किसको अहमियत दी जाए। कहते हैं कि अगर किसी के माल में इतनी गुंजाइश ना हो कि उसकी पूरी वसीयत पर अमल हो सके, तो उसकी जो तरतीब मुकर्रर की गई है वो तरतीब यह है कि सबसे पहले उसका कर्जा अदा किया जाएगा, कर्जे की वसीयत करके अगर हो गया है, और जाहिर है कि कर्जा तो उसको अदा करना ही है, अगर मरने वाले को पता ना हो तो वसीयत करके जाना जरूरी होता है कि मैंने फला शख्स से इतना कर्जा लिया था और मरने के बाद उसे ये पैसे वापस लौटा दिए जाए। तो कर्जे की वसीयत पर सबसे पहले अमल किया जाएगा अगर किसी के कर्जे की अदायगी की वसीयत की गई। उसके बाद हज का नंबर आता है, लेकिन हज का नंबर और फोम्स का नंबर बराबर बराबर है। बराबर बराबर मैं क्यों कह रहा हूं कि एक जाविये से हज पर अमल करना पड़ेगा, हज की वसीयत पर अमल करना पड़ेगा, और दूसरे जाविये से फोम्स की वसीयत पर अमल करना पड़ेगा। तरतीब के एतबार से ये दोनों आ सकते हैं। अगर फर्ज कीजिए कि वो हज की वसीयत करके गया है मगर उस पर फोम्स भी वाजिब है, उस पर जकात भी वाजिब है, तो देखना पड़ेगा कि जिस माल पर फोम्स वाजिब है वो माल बेआइन ही मौजूद है, जो बेआइन ही माल मौजूद है उसी पर फोम्स वाजिब है। मसलन हम एक मिसाल बना रहे हैं, वो 40-40 हजार वाली गिन्नियां 10 छोड़ के गया था और इसी में वो वसीयत भी करके गया था कि मेरा हज भी करवा देना और मेरा फंस भी निकाल देना। अब 40-40 हजार वाली 10 गिन्नियां छोड़ के गया है, इसका मतलब यह हुआ कि 10 गिन्नियों की मजमुई रकम बन गई 4 लाख रुपया। अगर इन 10 गिन्नियों में से अगर इन्हीं गिन्नियों पर फंस वाजिब था तो ये हो जाएगा बेआइन ही उसी चीज पर फंस वाजिब है, इसकी मिसाल हो जाएगी कि बेआइन ही इसी चीज पर फंस वाजिब है। तो ऐसी सूरत में फंस पहले निकालना पड़ेगा, हज नहीं करवा सकते। इन 10 गिन्नियों में से 2 गिन्नियां फंस में निकाल दें, बेआइन ही इसी चीज पर फंस वाजिब है, ज्यादा 10 में से 2 गिन्नियां फंस में निकाल दें। अगर 2 गिन्नियां निकाल देते हैं तो 40-40 की 2 गिन्नियां निकल जाने की वजह से 80 हजार रुपया निकल गया, 4 लाख में से 80 हजार रुपया निकल गया, 3 लाख 20 हजार रुपया बचा। अगर 3 लाख 20 हजार में हज हो सकता है तो अब होम्स के बाद हज पर हज की वसीयत पर अमल किया जाएगा। जी हाँ, वो आयतुल्लाह सिस्तानी का मखसूस मसला है कि अगर कोई शख्स जिंदगी में फंस निकालता ही नहीं था तो ऐसी सूरत में मरने के बाद भी उसके माल में से फंस निकालना जरूरी नहीं है, वो एक बिल्कुल अलग मसला है। इस वक्त तो हमारा ताल्लुक इससे है कि वो वसीयत करके गया है तो फिर फंस की भी वसीयत करके गया है, तो वसीयत पर तो अमल करवाना पड़ेगा। यानी अगर कोई शख्स सारी जिंदगी फंस ना निकालता हो और सारी जिंदगी उसने फंस नहीं भी निकाला है मगर मरते वक्त अगर फंस निकालने की वसीयत करके गया है तो इस वसीयत पर अमल करना पड़ेगा, फिर फंस निकालना पड़ेगा, फिर वो मसला नहीं चलेगा कि अगर कोई सारी जिंदगी फंस नहीं निकालता है तो फिर उसके माल में से फंस नहीं निकालता। ये बगैर वसीयत के है, वसीयत करके गया है तो फिर तो उसपे उसके माल में से फंस निकलेगा। तो अगर उसके माल में से हम फंस निकाल दें, फंस निकालने के बाद अगर इतने पैसे बच जाते हैं कि इससे हज करवाया जा सके, जैसे हमारी मिसाल में 3 लाख 20 हजार रुपये बच गए, अगर इससे हज हो सकता है तो इससे हज करवाया जाएगा, और अगर इससे हज नहीं हो सकता है तो फिर हज नहीं करवाया जाएगा, फिर हज वाजिब नहीं रहा। ये मिसाल वो बन गई कि जहां पहले फंस निकालना है फिर हज करना है। अब आइए एक दूसरी मिसाल, उसने कर्जे की वसीयत की थी, कर्जा हमने निकाल दिया, اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھ پر 1,00,000 روپے خمس واجب تھا، 1,00,000 روپے میرے مال میں سے خمس نکال دینا اور پھر میرا حج بھی کروا لینا. اب یہ قرضہ نکالنے کے بعد جو کل مال بچا وہ 4,00,000 بچا تھا، 4,00,000 میں سے اگر 1,00,000 روپیہ خمس نکال دیا جائے تو 3,00,000 روپیہ بچے گا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 1,00,000 روپیہ خمس نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا. یہ کیا کہہ کے گیا ہے کہ مجھ پر 1,00,000 روپے کا خمس تھا، یعنی میرے ذمے میں تھا. کسی معین چیز کی مثال نہیں دے کے گیا، کسی معین چیز اور مشخص چیز کو معین کر کے نہیں کیا کہ اس پر خمس ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذمے میں 1,00,000 روپے خمس ہے. تو اگر ذمے میں 1,00,000 روپے خمس ہے، اگر 4,00,000 میں سے 1,00,000 روپے نکال دیا جائے گا تو 3,00,000 میں حج نہیں ہوگا. تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہاں کیا چیز پہلے انجام دی جائے گی. کہتے ہیں یہاں پہلے حج کروایا جائے گا، خمس نہیں نکالا جائے گا. تو دو الگ الگ مثالیں بن گئیں. اگر ذمے میں خمس ہو کسی کے تو پہلے خمس نہیں نکالا جاتا، ترتیب کے اعتبار سے پہلے حج کروایا جاتا. حج کروانے کے بعد اگر پیسے بچیں گے تو خمس نکالا جائے گا، ورنہ خمس نہیں نکالا جائے گا. تو حج کی ترتیب الگ الگ بن جائے گی. اگر مشخص اور معین مال میں سے خمس واجب ہوا ہے تو پہلے اس میں تو خمس نکالا جائے گا، لیکن ذمے میں اگر خمس اس کے آ گیا تھا تو پہلے خمس نہیں نکالا جائے گا، پہلے حج کروایا جائے گا. اور حج کروانے کے بعد پھر اس کی خمس اور زکات کی ادائیگی کی جائے گی. یہ خمس اور زکات کی ادائیگی بھی ہو گئی، اس کے بعد باری آئے گی نماز کی، روزوں کی، باقی ساری قسم کی. تو ترتیب پیش نظر رکھیے، سب سے پہلے قرضہ، وصیت میں سب سے پہلے قرضے کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد یا تو حج ہوگا یا خمس ہوگا. اگر مشخص و معین مال ہے تو خمس پہلے ادا کرنا پڑے گا، اگر ذمے میں اس کے ہے خمس تو پہلے حج کا ادا کرنا پڑے گا، اور پھر دوسرے تیسرے نمبر پر پھر خمس آئے گا. اور خمس نکالنے کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے، باقی وصیت پر اس کے بعد عمل کیا جائے گا. تو وصیت پر عمل کرنے کی ترتیب ذہن میں رکھیں کہ کس ترتیب سے وصیت پر عمل کیا جاتا ہے. اب میں نے آپ کو جس ترتیب سے مسئلہ سمجھایا ہے، عبارت میں اس ترتیب سے مسئلہ نہیں ہے، ذرا سا مختلف ہے، مگر بہرحال اگر آپ مسئلہ سمجھ گئے تو جو میں بعد میں عبارت پڑھوں گا اس کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی. مم ماتا و علیہ حجت الاسلام و کان علیہ خمس او زکات فقصرت الترکت. کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص مر جائے اور اس پر حجت الاسلام بھی ہو، یعنی واجب حج بھی اس کو کرنا ہے، اور اس پر خمس بھی ہو اور زکات بھی ہو، لیکن مال اتنا کم ہے کہ ساری عبادت انجام نہیں دے سکتے، ہم اس کا زکات بھی نکالیں، اس کا خمس بھی نکالیں، اس کا حج بھی کروائیں، کہ مال اتنا پورا نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ کون سی وصیت پہلے، کس وصیت پر پہلے عمل کریں گے؟ حج پہلے کروائیں گے یا خمس پہلے نکالیں گے؟ اب اس کی تفصیل بتا رہے ہیں. فَإِن كَانَ الْمَالُ الْمُتَعَلَّقُ بِهِ الْخُمْسُ أَوِ الزَّكَاةُ مَوْجُودًا بِعَيْنِهِ لَزِمَ تَقْدِيمُهُمَا. جو مال موجود ہے بے آئین ہی، اسی مال پر خمس واجب ہوا ہے، جسے ہم نے مثال بنائی 10 گنیوں، انہیں گنیوں پر خمس واجب ہوا تھا تو لازم تقدیمہما، پھر خمس اور زکات دونوں کو مقدم کرنا پڑے گا. اس میں تو خمس نکالا جائے، اس پر اگر زکات واجب ہو گئی تو زکات نکالی جائے. بے آئین ہی اسی مال پر اگر خمس اور زکات آ گیا تو پہلے خمس اور زکات نکالا جائے گا. وَإِن كَانَ فِي الذِّمَّتَيْنِ يَتَقَدَّمُ الْخُمْسُ عَلَيْهِمَا يَتَقَدَّمُ الْحَجُّ عَلَيْهِمَا. لیکن اگر اس کے ذمے میں خمس اور زکات آ گئے، زکات اس پر واجب تو ہے مگر وہ خاص معین مال نہیں، وہ کسی زمانے میں 1,00,000 روپے خمس واجب ہو گیا تھا، 5,000 روپے زکات واجب ہو گئی تھی مثلا، تو ذمے میں آ گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ اگر وصیت میں اتنی گنجائش ہے کہ حج اور خمس دونوں کر سکتے ہوں تو دونوں کریں گے، لیکن گنجائش نہیں ہے تو خمس کو چھوڑ دیں گے، خمس نہیں نکالیں گے، پھر یہاں حج پہلے کروائیں گے. عام طور پر یہی صورتحال شہر والوں کی ہوتی ہے، ذمے میں عام طور پر خمس آتا ہے کہ میرے پاس 10,00,000 کا خمس چڑھ گیا ہے، میرے پاس مجھ پر 20,000 کا خمس چڑھ گیا ہے. تو یہ 20,000 کا خمس چڑھ گیا یہ ذمے والا کہلاتا ہے، یہ معین مال میں نہیں کہلاتا ہے. عام طور پر شہر والوں کے یہاں یہی مثال ہوتی، تو شہر والوں کے یہاں زیادہ امکان کیا بنے گا کہ پہلے حج کروانا پڑے گا، پھر اس کا پہنچ نکالنا ہوگا اگر گنجائش ہوگی تو. وہ امکان علیہ دائن فلا یا خود تقدم الدائن علی الحج, لیکن اگر اس پر قرضہ ہے تو ایسی صورت میں تو قرضے کو حج سے بھی مقدم سمجھیں گے. پہلے قرضہ نکالو, قرضہ نکالنے کے بعد اگر حج کے پیسے بچے تو حج کروانا, نہیں بچے تو حج بھی نہیں کروانا ہے, بس بات ختم ہو گئی. ایک سلوات پڑھیں محمد والا. اگر کوئی شخص مر جائے اور ورثہ کو معلوم ہو کہ اس کے اس پر حج تھا, حج اس نے نہیں کیا, اس پر حج واجب ہو چکا تھا, حج نہیں کیا تھا, تو میراث چھوڑ کے گیا ہے مثلا 10 لاکھ روپے کی, ورثہ 10 لاکھ روپے کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک پہلے حج کروانے کے انتظامات نہ کر لیں, ان کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر 10 لاکھ روپے کی میراث چھوڑ کے گیا ہے اور اس طرح کی میراث ہے کہ حج کو ابھی ہم الگ نہیں کر سکتے, حج کی رقم کو الگ نہیں کر سکتے, تو یہ میراث تقسیم نہیں کر سکتے. جب تک حج کی رقم نکال نہ لی جائے, حج کی ادائیگی کے انتظامات مکمل نہ کر لیے جائیں, اس وقت تک میراث کو بالکل استعمال نہیں کر سکتے. ہاں اگر میراث ایسی ہے کہ حج کی رقم کو ہم الگ کریں اور باقی رقم کو الگ کریں, ایسا الگ الگ کرنا ممکن ہو تو ٹھیک ہے, باقی رقم کو استعمال کیا جا سکتا ہے حج کی رقم کو نکالنے کے بعد. اب میں ایک مثال بنا رہا ہوں, مطلب فرض کیجئے کہ ایک شخص مر گیا, 10 لاکھ کا اس کے پاس مکان تھا, اب 10 لاکھ کے مکان کو بیچیں گے تو حج کروا سکتے ہیں, نہیں بیچیں گے تو حج نہیں کروا سکتے. تو ایسی صورت میں اب اس مکان میں سے ترکہ آپ نکال نہیں سکتے, کوئی پہلے ایسا انتظام کیجئے کہ اس کے حج کا حج کی رقم کو الگ کیا جا سکے, حج کی ادائیگی کے انتظامات پہلے مکمل کیے جا سکتے ہیں, اس کے بعد آپ ترکے کا انتظام دیکھیں. تو ترکہ تقسیم کرنے کی باری بعد میں آئے گی, پہلے حج کے انتظامات کو دیکھنا پڑے گا کہ حج کا کس طرح سے مکمل کروایا جائے, وہ اگر مکمل ہو جاتا ہے پھر ترکہ جس طرح سے بچا ہے اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے. اما تبع علیہ حجت الاسلام لم یجوز لورثتہ تصرف ترکتہ, کہتے ہیں اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر حجت الاسلام ہو تو ورثہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے ترکے کو استعمال کر سکے, مگر کس طرح سے استعمال کرنا, بما ینافی ادا الحج منہ ما دامت ذمته مشغولۃ بالحج, جب تک یہ حج کی ادائیگی نہ کروا لیں اس وقت تک ترکے کو استعمال نہیں کر سکتے. اگر فرض کیجیے کہ مکان نہیں بکرا, مکان نہیں بکرا کا مطلب ہے کہ حج کی ادائیگی کا ٹائم آ گیا اور مکان نہیں بکرا تو حج کیسے کروائیں گے, اگر حج نہیں کروا سکتے تو آپ مکان تقسیم بھی نہیں کر سکتے, ابھی کوئی تقسیم نہیں ہوگی مکان, اس سال نہیں بکا, ایک سال, 6 مہینے بعد, سال بعد, جب مکان بکے گا, مکان بکنے کے بعد حج کے پیسے پہلے الگ کریں, وہ الگ ہوں گے, اس کے بعد آپ میراث کو تقسیم کر سکتے ہیں. بلا فیضالے کے بیان بینا یقون مطلب الحج مستقرکن ام یقن ام لم یقن مستقرکن, اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ جتنی میراث چھوڑ کے گیا ہے, اگر وہ ساری کی ساری حج میں کام آ جائے گی تو بات ختم نہیں ہوگی, میراث تقسیم کرنے کو کوئی سوال ہی نہیں, پھر تو میراث کہیں تقسیم ہی نہیں ہوگی, پھر تو جتنا پیسہ آیا سب کا سب حج میں استعمال ہو جائے گا. لیکن اگر میراث سے زیادہ چھوڑ کے گیا ہے, حج کے پیسے نکال بھی لیں تب بھی کچھ رقم بچ جائے گی, کہتے ہیں وہ جو کچھ رقم بچ جائے گی وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے اگر حج کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جاتی ہو, اگر حج کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے تو دوسری رقم بھی استعمال نہیں ہو سکتی. ہاں کوئی ایسا انتظام کر لیا جائے کہ حج کی ادائیگی بڑے آرام سے ہو جائے گی تو پھر باقیہ جو رقم بچ رہی ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نعم لا یعود التصرف المطلق فیما عدم اقرار مطلب الحج کی صورت ثانیت, اگر وہ ترکہ حج سے زیادہ چھوڑ کے گیا ہے, یہ دوسری صورت تھی, تو ایسی صورت میں ایسا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو حج کے لیے رکاوٹ نہ بنتا ہو. میراث کو اگر تقسیم کر لیا جائے تب بھی آسانی سے حج کی ادائیگی ہو سکتی ہو تو پھر میراث کو اس طرح سے تقسیم کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. فلا باس بھی مطلقہ, لہٰذا باقی میراث کو تقسیم کرنا اور اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک مرتبہ اور سوال پڑھیں. اگر ایک شخص کا انتقال ہو جائے, ورثہ کو معلوم تو ہے کہ اس پر حج تھا, اچھا حج تھا تو حج کروانا بھی ضروری تھا, مگر مشکل یہ ہے کہ مرنے والا اتنے پیسے نہیں چھوڑ کے گیا کہ اس سے حج مکمل ہو سکے, اتنے پیسے نہیں چھوڑ کے گیا, تو اب کیا کیا جائے؟ اگر مرنے والے کے بارے میں معلوم ہو کہ اس سے زیادہ پیسے نہیں چھوڑ کے گیا ہے, اتنے پیسے نہیں چھوڑ کے گیا ہے, حج مکمل کروا دیا جائے, کہتے ہیں اگر حج نہیں ہو سکتا تو اس کے دوسرے واجبات انجام دلوائے جائیں گے. وہ دوسرے واجبات کیا ہیں؟ مثلا اس کا قرضہ ہے تو قرضہ ادا کروایا جائے گا, اس پر اگر خمس ہے تو خمس کی ادائیگی کی جائے گی, اس پر اگر زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی. ان ساری ادائیگیوں میں یہ پیسہ خرچ ہوگا, پھر بھی ورثہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. من مات علیہ حجت الاسلام ولم تکن ترکتہ وافیتا بمصالحہ, اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر واجب حج بھی ہو حجت الاسلام بھی ہو, لیکن جو میراث چھوڑ کے گیا ہے وہ کافی نہیں ہے حج کے اخراجات کے لیے, حج کے اخراجات سے نہیں نکل سکتے, تو وجب صرف حافظ دین ابل قمس ابل زکات ان کا نال ہے منظارے, تو واجب ہو جائے گا ورثہ پر کہ باقی مالی واجبات جتنے, دیکھیے واجبات تو نماز بھی ہے, نماز بھی وہ چھوڑ کے گیا تھا, واجبات تو روزے بھی ہے, روزے بھی چھوڑ کے گیا تھا, مگر روزے ادا نہیں کروائیں گے اس سے, نمازیں نہیں پڑھوائیں گے اس سے, مالی واجبات اس سے ادا کروائیں گے. مالی واجبات کا مطلب یہ کہ اگر اس پر قرضہ تھا تو قرضہ دلوائیں گے, اگر اس پر خمس تھا تو خمس کی ادائیگی کریں گے, زکاۃ تھا فطرہ تھا اس کی ادائیگی کریں گے, یہ سارے مالی واجبات ادا کریں. اچھا فرض کریں کہ ان مالی واجبات کو ادا کرنے کے بعد کچھ رقم بچ گئی, پھر اس رقم کا کیا کریں؟ یا دوسری صورت یہ کہ اس پر باقی کوئی مالی واجبات ہے ہی نہیں, اس پر خمس نہیں ہے, خمس زندگی میں سارا ادا کر کے گیا ہے وہ, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے, وہ شہر کا رہنے والا تھا, زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوئی اس پر, اور یہ پیسہ بچا ہوا, مگر اتنا نہیں ہے کہ اس سے حج ہو سکے, حج واجب تھا اس پر مگر اتنا نہیں ہے کہ اس سے حج ہو سکے, تو کہتے ہیں کہ اگر مالی واجبات یا تو ہوں ہی نہ اس پر, یا ہوں مگر ادائیگی کے بعد پھر بھی کچھ بچ جائے, تو جتنا بچ جائے گا یہ سب کا سب ورثہ کے لیے ہوگا, وارثوں کے لیے ہوگا. وارثوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ حج میں جتنا کا پیسہ کم پڑ رہا ہے وہ اپنی جیب سے ڈال کے اس کا حج مکمل کروائیں, یہ ذمہ داری نہیں ہے. وَإِلَّا فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَتْمِيمُهَا مِنْ مَالِهِمْ لِاِسْتِئْجَارِ الْحَجِّ, جتنی میراث بچے گی ورثہ آپس میں تقسیم کر لیں, اور ان کے لیے قطعاً یہ لازم نہیں ہے کہ اگر حج کے لیے پیسے کم پڑتے ہیں تو اپنی جیب سے ڈال کے اس کا حج مکمل کروائیں, یہ ذمہ داری ورثہ کی نہیں ہے. تو اس میں کبھی کبھار یہ خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ورثہ کی نہیں ہوتی ہیں, ورثہ کی نہیں ہوتی ہیں تو بہتر ہے کہ انسان خود اپنی زندگی میں ساری ذمہ داری پوری کر کے جائے, ورثہ پر بھروسہ نہ کریں. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں ارے بچے ہیں نماز پڑھا لیں گے, بچے ہیں روزہ, آپ نے خود تو نمازیں پڑھی نہیں, بچوں سے امید رکھ رہے ہیں وہ آپ کی نمازیں پڑھا لیں گے, وہ آپ کے روزے رکھوا لیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان دوسروں پر ڈالنے کے بجائے خود کر کے جائے زیادہ بہتر ہے, تاکہ ذمہ داری کم سے کم یہاں سے لے کر جائے. مما تابع علیہ حجت الاسلام یکفی فی تحقیق ذمتہ ان یحج عنہ من بعض المواقع بل من اقربها الى مقرب ولا يختص ذلك بالحج من بلد الى البلد وان كان هو احمد, اگر مرنے والا مر گیا اور اس پر واجب حج تھا تو ورثہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مرنے والے کی ذمے کو فارغ کرنے کے لیے, اس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کہیں سے بھی حج کروائیں, اپنے شہر سے حج کروانا ضروری نہیں. ورثہ کی ذمہ داری یہ کہ اپنے مرنے والے کی ذمہ داری کو فارغ کرنے کے لیے, اس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کہیں سے بھی حج کروائیں, کسی بھی میقات سے حج کروا لے کافی ہے, بلکہ جو مکہ سے قریب ترین میقات پڑتا ہو جس میں کم سے کم خرچہ ہوتا ہو اس سے بھی اگر کروا لیا جائے تو کافی ہے, یہ ہے اصل مسئلہ. لیکن یہ مسئلہ اتفاقی نہیں لگتا, علماء کا اتفاقی مسئلہ نہیں لگتا, اسی لیے بعد میں ایک جملہ اور بھی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ احوط یہ ہے کہ اپنے ہی شہر سے کسی کو حج کرنے کے لیے بھیجا جائے, میقات سے بھیجا جائے گا تو 1.5 لاکھ میں حج ہو جائے گا، اپنے شہر سے اگر کسی کو بھیجیں گے تو 4 لاکھ میں حج ہوگا. کہتے ہیں احوط یہی ہے کہ اپنے ہی شہر سے کسی کو حج پہ بھیجیں، یہ احتیاط کے مطابق ہے. وَإِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ مَا يَقِي بِمَصَارِفِ الْحَجِّ عَنْهُ كَفَى الْاِسْتِجَارَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ الْمَبَاقِيْتِ بَلْ مِنْ أَقَلِّهَا أُجْرَةً وَإِنْ كَانَ الْأَهْبَطُ الْأُولَى الْاِسْتِجَارَ مِنَ الْبَلَدِ إِذَا بَقِيَ الْمَالُ لَهُ وَلِغَيْرِهِ مِمَّا يَجِبُ تَصْدِيقُ ذِمَّتِهِ مِنْهُ. اگر مرنے والا مال چھوڑ کے گیا ہے تو اصل مسئلہ تو ابھی آپ کے سامنے آ گیا کہ میقات سے کسی کو بھیجا جا سکتا ہے، بلکہ قریب ترین علاقوں سے بھیجا جا سکتا ہے، جہاں سے کم ترین اخراجات ہو وہاں سے کسی کو حج پڑھنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مگر احتیاط اولی یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنے شہر سے کسی کو حج پڑھنے کے لیے بھیجا جائے، بشرطے کہ وہ اس کے ذمے اگر باقی واجبات ہیں تو وہ باقی واجبات بھی اس کے مال سے ادا ہو سکتے ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے شہر سے بھیجا جائے. باقی واجبات کیا ہیں؟ مثلاً اس کو خمس بھی ادا کرنا، اس کو زکات بھی ادا کرنی ہے، اس کو کفارات بھی ادا کرنے ہیں، مثلاً یہ باقی واجبات اس پر تھے، یہ واجبات اگر ادا کرنے ہیں اور پیسہ یہ اتنا چھوڑ کے گیا ہے کہ شہر سے بھی اپنے شہر سے کسی کو حج کرنے کے لیے بھیجیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا، اور یہ باقی جو ذمہ داریاں تھیں اس کی وہ بھی پوری ہو جائیں گی، تو پھر بہتر یہ کہ اپنے شہر سے کسی کو حج کرنے کے لیے بھیجا جائے. یہاں تک ایک اہم بات تھی، اب اس سے زیادہ اہم بات ابھی آگے آ رہی. ولكن الزائد على عدد الميقات انما يحسب من حصص كبائر الورثه برضا ولا يحسب على الصغار. ہم نے کہا کہ اپنے شہر سے بھیجنا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن جو باقی زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں وہاں سے بھیجتے تو 1.5 لاکھ کے اخراجات ہوتے ہیں، اپنے شہر سے بھیجنا تو 4 لاکھ کے اخراجات ہو رہے ہیں، 2.5 لاکھ کے زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں. کہتے ہیں 2.5 لاکھ کے جو زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں، اگر ورثہ میں چھوٹے بچے بھی ہوں، نابالغ بچے بھی ہوں، تو ان کے مال سے یہ اخراجات نہ نکالے جائیں. جو بڑے ورثہ ہیں وہ اپنے مال سے والے اخراجات نکالیں، اور بڑے ورثہ میں بھی یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی خوشی سے یہ والے اخراجات دے رہے ہوں. ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اپنے شہر سے کسی کو حج کرانے کے لیے بھیجا جائے اور اس کے وہ اخراجات برداشت کریں، مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنی خوشی سے اگر یہ والے اخراجات دے رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ اپنے شہر سے کسی کو حج پڑھنے کے لیے بھیجا جائے. اور نابالغ بچوں کے مال میں سے تو بالکل لے ہی نہیں سکتے، ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے. نابالغ بچوں کے مال میں کیا ہوگا؟ فرض کریں کہ مرنے والا 5 لاکھ چھوڑ کے گیا تھا، اپنے شہر سے حج کرواتے ہیں تو 4 لاکھ خرچہ ہوتا ہے، باقی 1 لاکھ بچ جائے گا سارے ورثہ کے لیے. لیکن اگر میقات سے حج کرواتے ہیں تو 1.5 لاکھ کا حج ہو جائے گا، 1.5 لاکھ اگر حج کرواتے ہیں تو 3.5 لاکھ روپے بچ جائے گا میراث میں. تو جتنے نابالغ بچے ہیں ان کے لیے تو حصہ اسی طرح سے نکالا جائے گا جیسے 3.5 لاکھ روپیہ بچ گیا ہے، اور 3.5 لاکھ کے حساب سے ان کی میراث کو تقسیم کیا جائے گا اور بچوں کو ان کا حصہ دیا جائے گا. ان کا حصہ دینے کے بعد فرض کریں کہ بڑوں کو بھی ان کا حصہ دے دیا، بڑوں کو بھی حصہ زیادہ مل گیا، اب جو بڑوں کو حصہ ملا ہے اب ان سے کہا جائے کہ آپ کے پاس جو پیسے آئے ہیں میراث کے، ان پیسوں سے بجائے میقات سے حج کروانے کے اپنے شہر سے کسی کو حج کروانے کے لیے بھیجیں. تو اگر خود زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، مرنے والے کو زیادہ ثواب دینا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے تقسیم کی جائے گی. چنانچہ نابالغ کے مال کو تو بالکل نہیں چھوڑ سکتے، بڑے بھی اپنی رضا سے اگر بھیج رہے ہیں، اپنی خوشی سے بھیج رہے ہیں تو ٹھیک ہوگا، ورنہ اس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ اس لیے بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مرنے والے کا پیسہ ہوتا ہے اور انہوں نے مسئلہ سن لیا ہوتا ہے کہ مرنے والے کا حج کروانا ضروری ہے، تو کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ مرنے والے کا حج کروانا ضروری ہے، اچھا چلو ہم ہی چلے جاتے ہیں مرنے حج کرنے کے لیے، وہ خود ہی جانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم خود ہی حج پڑھنے چلے جاتے ہیں مرنے والے. اب دوسرے بہن بھائی کریں گے نہیں بھائی نہیں، آپ کیسے حج پہ جا سکتے ہیں، ہم اجازت نہیں دیں گے اس کی. اگر میقات سے 1.5 لاکھ میں حج ہو رہا ہے تو ہم 4 لاکھ کیوں خرچ کریں، ہم اجازت نہیں دیتے. چنانچہ ان کا حق ہے یہ کہنے کا، وہ منع کر سکتے ہیں. پھر وہ بہانہ نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی ماں کی خوشی تھی کہ یہاں سے جایا جائے، باپ کی خوشی تھی کہ یہاں، وہ اس طرح کے بہانے نہیں کر سکتے. اگر وہ راضی خوشی سے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی اجازت نہیں ہوگی، ان کے پیسے ان کو واپس کرنا پڑیں گے. حجت الاسلام وکان ترکت وافیتا بمصالحہ بل احوت المبادرۃ الی تفریق ذمتہ ولو بالاستجارۃ من ترکتہ. ایک سال بعد پڑھنے والا محمد والا جس طرح سے واجب حج کے بارے میں پہلے آیا تھا کہ جیسے ہی حج واجب ہو جاتا ہے اسی سال حج پہ جانا پڑتا ہے، مرنے والے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اگر مرنے والا مر گیا اس کے ذمے حج تھا، اس کے حج کی ادائیگی بھی فوراً اسی سال کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھائی اس سال ہم نہیں جا سک رہے ہیں تو ہم کسی کو کیوں بھیجیں، اگلے سال ہم خود ہی چلے جائیں گے. اس طرح کی اجازت نہیں. اگر اس سال آپ نہیں جا سکتے مگر کوئی اور ایسا ہے جو مل رہا ہے جو جا کے حج کر کے آ جائے گا تو آپ نہیں جا سکتے تو کوئی حرج نہیں، کسی اور کو بھیج دیجئے مگر اسی سال یہ حوالہ حج کروائیں. اور یہی صورتحال وہاں پر بھی آ جائے گی کہ فرض کیجئے کہ اس سال میقات سے حج کرنے والا کوئی نہیں ملا، تو میقات سے حج کرنے والا 1.5 لاکھ میں حج ہو جاتا. ہم نے بہت کوشش کی کہ اپنے مرنے والے کا حج میقات سے کروا لیں مگر میقات سے حج کرنے والا کوئی نہیں ملا، یہاں سے حج کرنے والا ملتا. تو کہتے ہیں اگر میقات سے حج کرنے والا نہ مل رہا ہو تو اگلے سال کے لیے ٹال نہیں سکتے کہ اس سال نہیں مل رہا تو ہم اگلے سال بھیج دیں گے کسی کو میقات سے اور وہاں سے حج کروا لیں، نہیں ٹال نہیں سکتے. حج اسی سال ان کا کروانا پڑے گا، یعنی فوراً ہی حج کروانے میں جلدی کرنا پڑے گی. ہاں کوئی ناقابل معافی قسم کی مجبوری آ جائے تو الگ بات ہے، پھر وہ مؤخر کیا سکتا ہے، ورنہ مرنے والے کا حج بھی فوراً ہی کروانا ہوتا ہے. وکان ترکت وافیتا بمصالح الحج، اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر حجت الاسلام بھی ہو اور اس کے ترکے میں اتنی گنجائش بھی ہو کہ اس سے حج کروایا جا سکتا ہو، تو فل احوت المبادرت الى تفریق ذمتی، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا ذمہ فارغ کرنے کے لیے جلد سے جلد کسی کو حج پہ بھیجا جائے، اسی سال کسی کو حج پہ بھیجا جائے. فتوا نہیں ہے یہ مگر احتیاط واجب ہے. ولو بل استجارہ من ترکتہ ہی، چاہے کسی کو اجارے پر بھیجنا پڑے تو اجارے پر بھیج دو. ایسا نہیں کہ آپ نہیں جا سکتے تو آپ کہیں کہ آپ نہیں میں اگلے سال چلا جاؤں گا، نہیں اسی سال جتنا جلدی ہو سکتا ہے اسی سال کسی کو بھیجو. ولو لم یمکن الاستجار فی السنۃ الاولی من المیقات فالاحوط الاستجار من البلد، اگر میقات سے کوئی نہیں مل رہا کہ وہاں سے جا کے حج کر کے آ جائے تو اس میں بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر شہر سے کسی کو بھیج دو، کسی شہر سے واج کر کے آ جائے. وعدم التاخیر الى السنۃ اللاحقہ، اور آئندہ آنے والے سالوں میں حج کو مؤخر نہ کیا جائے، ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے. اگر میقات سے نہیں مل رہا تو اپنے شہر سے کسی کو بھیج دو. ولو مع العلم بامکان الاستجار فیہا من المیقات، اگر چاہیے معلوم بھی ہے اس سال میقات سے حج کرنے والا کوئی نہیں ملا مگر اگلے سال ضرور مل جائے گا، معلوم بھی ہے کہ اگلے سال ضرور مل جائے گا، پھر بھی اگلے سال کا انتظار نہ کریں، اسی سال بھیجیں. ولكن الزائد على اجرت الميقات لا يحسب فينا اذا على الصغار من البركات، چلے ٹھیک ہے میقات سے کوئی نہیں مل رہا تھا ہم نے اسی سال اپنے شہر سے بھیج دیا، کہتے ہیں اب اس میں ایک احتیاط اور برتنا پڑے گی، وہ یہ کہ میقات سے جتنا خرچہ ہو رہا تھا اور شہر سے جتنا خرچہ ہو رہا تھا، اپنے شہر سے کسی کو بھیجنے کے اخراجات زیادہ ہو رہے تھے، تو یہ اضافی جتنے اخراجات ہیں، میقات سے بھیجتے تو 1.5 لاکھ روپیہ اور اپنے شہر سے کسی کو بھیجنا تو 4 لاکھ روپیہ، یہ 2.5 لاکھ روپیہ جو اضافی خرچ ہو رہا ہے، کہتے ہیں 2.5 لاکھ روپیہ بچوں کے مال سے قطعا نہیں نکالا جائے گا، یہ بڑوں کے مال سے نکالا جائے گا اور بڑوں کے مال سے نکال کر کسی کو حج پہ بھیجا جائے گا. اور یہاں پر تو یہ فتوا ہے، کوئی راضی خوشی کی بات بھی نہیں ہے، یہ بڑے کے مال میں سے ان کی رضامندی سے پیسہ نکالا جائے؟ جی نہیں، یہاں تو پیسہ نکالنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ اس سال حج پہ بھیجنا ہی بھیجنا ہے. اگر آپ کو نیپال سے نہیں ملا تو ٹھیک ہے، زیادہ خرچہ کرو اور اپنے شہر سے بھیجو. تو 2.5 لاکھ روپے کا جو زیادہ خرچہ ہوگا وہ مرنے والے کے بڑے بھروسہ جتنے ہوں گے ان کے مال میں سے نکالا جائے گا اور پھر حج پہ بھیجا جائے گا. من ماتا و علیہ حجت الاسلام فترک ما یفی بے مسارکہا اذا لم یوجد من یستاجر عنہ الا بے اکثر من اجرت المثل فالآفت الاستجار عنہ و عدم التاثر الی سنۃ اللہ فتح توفیرا علی الورثۃ. دیکھیے، اسی سال حج پر بھیجنے کی تاکید، مسلسل تاکید پر تاکید آ رہی ہے کہ تاخیر نہ کی جائے، آئندہ سالوں میں ٹالا نہ جائے، اسی سال کتنا سے حج پر بھیجا جائے. ایک تاخیر اور آ گئی. وجہ کہ فرض کیجئے کہ ہم حج پر بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے، پہلے تو میقات سے کوشش کی، میقات سے نہیں ملا آدمی. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے شہر سے کسی کو بھیجیں، لہٰذا اپنے شہر سے بھیجنے کی کوشش کی. اپنے شہر سے بھیجنے کی کوشش کی تو یہ جتنے کاروان والے تھے انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس جگہ ختم ہو گئی، اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہم زیادہ آدمی نہیں لے سکتے. سعودی حکومت کی طرف سے بھی کوٹا مقرر ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتے. پاکستان حکومت کی طرف سے بھی کوٹا مقرر ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتے. اب کیا کریں؟ یہ جتنے عام کاروان میں لے جانے والے لوگ تھے ان کا کوٹا تو پورا ہو گیا، کہنے ہم تو نہیں لے جا سکتے، اب ہمارے پاس جگہ نہیں. لیکن جیسا میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ 25-25 لاکھ میں بھی حج ہو رہا ہے، 1-3 لاکھ میں بھی حج ہو جاتا ہے جو کر کے آ جانے والے ہیں، بس جیسے تیسے حج کر کے آ گئے، بڑی مشکل سے تکلیفیں برداشت کر کے حج کر کے آ گئے اور ایک حج ہو رہا ہے 25 لاکھ روپے میں. ابھی یہ چند دن پہلے اخبار میں آیا تھا 25 لاکھ روپے کا حج ہو رہا ہے. 3 لاکھ والے بھی بالکل وہی عبادت انجام دیں گے، ان کی عبادت میں کوئی آئس کریم جیسا کوئی زیادہ میٹھا مزہ نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی ہو، عبادت ان کو وہی انجام دینی ہے 3 لاکھ والے کو، اور 25 لاکھ والے کو بالکل وہی عبادت انجام دینی ہے، کوئی فرق نہیں. فرق کیا ہے؟ یہ صوفہ سیٹ، ایئر کنڈیشن، آرام، بستر، سارا فرق ہے کس چیز کا. فرض کیجئے کہ ہمیں 3 لاکھ والا نہیں ملا، کاروان والے تھے 3 لاکھ والے، 4 لاکھ والے وہ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہمارے پاس جگہ ختم ہوئی. اب ہمیں مل رہا ہے وہ 5 لاکھ والا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی ایک دو سیٹیں خالی ہیں، جلدی کر لو آپ. تو کیا اب ہم پر یہ لازم ہوگا کہ 5 لاکھ میں وہ حج کروائیں؟ اجرت مثل عام طور پر جو حج کا خرچہ تھا وہ 4 لاکھ والا خرچہ تھا، لیکن 4 لاکھ والا کوئی ہے نہیں اب ہمارے پاس، اب یہ آ گیا 5 لاکھ والا. تو کیا ہم پر واجب ہو جائے گا کہ یہ 5 لاکھ میں آپ کسی کو بھجوائیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، اسی سال بھجوانا اتنا اہم ہے کہ 5 لاکھ کے اگر خرچہ کرنا پڑتا ہے تو 5 لاکھ خرچہ کر کے اس کو حج پہ بھجوایا جائے، مگر یہ سارا خرچہ مرنے والے کے مال سے ہی ہے، اپنی جیب سے کچھ نہیں رکھنا، یہ نکالا جائے گا سارا مرنے والے کے مال سے. فل احمد الاستجار عنہ وعدم التاثیر الی سنۃ اللہ فتح توفیرا علی الورثۃ. کہتے ہیں اس صورت میں بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ اسی سال کسی کو اجارے پر بھیجا جائے اور اگلے سال تک کے لیے تاخیر نہ کی جائے. اگر اگلے سال کے لیے تاخیر کر جائیں گے تو ایک لاکھ کی بچت ہو جائے گی، یہ 1 لاکھ سارے اس میں تقسیم ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نہیں، اس تقسیم کو نہ دیکھیں، پہلے حج کروانے کی بات دیکھیں، حج کروائیں پہلے. ولكن الزائد على وجد المثل لا يحسب حينئذ على الصغار منهم. پھر بار بار وہی تاکید بھی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ بات ہے کہ جتنی اضافی رقم دوسرے کاروان والوں کو دینی پڑ رہی ہے یہ اضافی رقم بچوں کے مال سے نہیں نکالی جائے گی، سارے بڑوں کے مال سے نکالی جائے گی، بچوں کو تو ان کا حصہ پورا پورا ادا کیا جائے گا. جی سوال ان کا یہ ہے کہ اگر فرض کیجیے کہ مرنے والے کے ذمے حج، زکوٰۃ، خمس، قرضہ یہ سب کچھ تھا اور مرنے والے کے نابالغ بچے بھی ہیں، تو پہلے نابالغ بچوں کو میراث دے دی جائے گی اس کے بعد یہ سارا کام کروایا جائے گا، یا پہلے حج کروایا جائے گا اور خمس نکالا جائے گا اس کے بعد جو بچے گا بچوں کو دیا جائے گا؟ کہ بچوں کی بار بار آ گئی ہے؟ نہیں, پہلے سارے واجبات ادا کروائے جائیں گے, مالی واجبات پہلے سارے مالی واجبات ادا کروائے جائیں گے. کا مطلب ہے کہ اگر پہلے سب سے پہلے قرضہ ہے تو قرضہ ادا کروایا جائے گا, اس کے بعد حج کروایا جائے گا, مگر حج کون سا؟ میقات والا حج کروایا جائے گا. اس کے بعد اس کا خمس نکالا جائے گا, اس کے بعد اگر اس پر زکات ہے تو اس کی زکات بھی نکالی جائے گی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد میراث تقسیم ہوگی اور بچوں کو اس کا حصہ دیا جائے گا. اب اس کے بعد بچوں کو حصہ دیا جائے گا, بچوں کو حصہ دے دیا, بڑوں کو بھی حصہ دے دیا مثلا. مگر اب ہم نے یہ محسوس کیا کہ میقات سے حج کرنے والا کوئی نہیں مل رہا, تو میقات سے کوئی حج کرنے والا نہیں مل رہا, تو اب کیا کریں گے کہ جو بڑوں کو حصہ دیا تھا اس میں سے وہ حصہ واپس لے لیں گے کہ بھائی میقات سے حج کرنے والا نہیں مل رہا, اپنے شہر سے بھیجنا پڑے گا, لہٰذا تم پیسے نکالو. اپنے شہر سے بھی جو عام خرچہ تھا 4 لاکھ والا, ایسا کاروان نہیں مل رہا, 5 لاکھ والا کاروان مل رہا, تو 5 لاکھ والے کاروان مل جانا پڑے گا, اور یہ 5 کی بجائے 6 بھی ہو جائے تو 6 لاکھ والے کاروان مل جانا. پھر یہ جو جتنا اضافی خرچہ ہو رہا ہے یہ بڑوں کے مال سے وصول کیا جائے گا, بچوں کو جو دے دیا سو دے دیا. مما تبا اقرب بعض ورثته بان عليه حجت الاسلام وانكره الاخرون لم يجد على المقر الا سبع ما يختص ما يخص حصته بالنسبه. اب آئیے, یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے والا مر گیا, اچھا مرنے والے کے بھروسہ سے کسی سے پوچھا کہ بھائی مرنے والے پر حج واجب تھا کہ نہیں, ایک نے کہا کہ جی ہاں تھا, دوسرے سے پوچھا مرنے والے پر حج واجب تھا کہ نہیں, نہیں اسے واجب نہیں تھا اس پر, تو کچھ کہنے واجب تھا کچھ کہنے واجب نہیں تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے گا. دیکھیں اگر مرنے والے پر حج واجب نہ ہو تو حج کے اخراجات میراث میں سے نہیں نکال سکتے, پھر تو سارا میراث میں تقسیم کر دینا پڑے گا. اور اگر مرنے والے پر حج واجب ہو تو پہلے حج کا پیسہ الگ نکالا جائے گا پھر میراث کو تقسیم کیا جائے گا. لیکن یہ اس صورت میں تھا کہ سارے ورثہ متفق ہوتے کہ واجب تھا یا واجب نہیں تھا, سارے متفق ہوتے. اصل مسئلہ ہے کہ سارے متفق نہیں ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ حج واجب ہے, کچھ کہہ رہے ہیں کہ حج واجب نہیں ہے, تو کیا کریں گے پھر مرنے والے کے مال میں سے کیسے پیسہ نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے, کیسے پیسہ نکالیں گے, کیا کریں گے؟ کہتے ہیں پھر طریقہ کار یہ ہوگا کہ میراث پہلے فرض کریں, پہلے تقسیم کر دیں گے. تقسیم کرنے کے بعد یعنی حصہ ہم نے کر دیا, ابھی حصہ دیا نہیں کسی کو بھی, حصہ دیا نہیں, حصہ ہم نے کر دیا, حصہ دیا نہیں. اب اس کے بعد دیکھیں اس میں کبھی کبھار دنیاوی اعتبار سے انسان کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے, مگر گناہ سے بچنا زیادہ اہم ہے, واجبات کی ادائیگی زیادہ اہم ہے. اگر فرض کیجئے کہ مرنے والے پر حج تھا اور ورثہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھا تو یہ گناہ گار ہو رہے ہیں, ان پر واجب ہے کہ مرنے والے کا حج کروائیں, یہ ایک واجب کو انجام نہیں دے رہے ہیں, یہ گناہ گار ہو رہے ہیں. اب اگر کچھ ورثہ ایسے ہیں کہ جو بالکل دیانتداری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ واجب تھا تو کہہ رہے ہیں ہاں واجب تھا, بس بات ختم ہوگی, ہمیں پیسے کم ملیں گے نا, کوئی بات نہیں کم ملے, مگر ہم واجب کو نہیں چھوڑیں گے, واجب کو ضرور انجام دیں گے, مرنے والے کو کی ذمہ داری کو ضرور انجام دیں گے. تو ایسا کرنے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ ان کو مالی نقصان ہو جائے, مگر پروردگار کے یہاں یہ لوگ سفر ہوں گے, یہ لوگ بالکل کامیاب ہوں گے. دنیاوی اعتبار سے ان کو نقصان ہو جائے, نقصان کیا ہو جائے گا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ واجب تھا ان کے مال میں سے پیسہ نکالا جائے گا حج کا, اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ واجب نہیں ہے ان کو پورا پیسہ دے دیا جائے گا. اچھا فرض کرتے ہیں کہ مرنے والے کے مثلا 4 ورثہ ہیں, ہم بالکل آسان مثال بناتے ہیں کہ 4 وارث ہیں, 4 وارث ہیں, اور مرنے والا مثلا 20 لاکھ روپے چھوڑ کے گیا ہے, تو 20 لاکھ میں سے 4 لاکھ کا حج تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بالکل آسانی سے ہو سکتا. اب اس میں دو کہہ رہے ہیں کہ حج واجب تھا مرنے والے کا, دو کہہ رہے ہیں کہ واجب نہیں تھا. اچھا 20 لاکھ چاروں میں تقسیم کیا تو سب کے ہاتھ میں 5-5 لاکھ آ گئے, سب کو 5-5 لاکھ روپیہ مل گیا. اب دو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں واجب تھا, دو کہہ رہے ہیں کہ واجب نہیں تھا, کرنا کیا پڑے گا؟ کہتے ہیں کرنا یہ پڑے گا
کہ حج کے 4 لاکھ کا حساب لگایا آپ نے کہ 4 لاکھ حج کا خرچہ ہے، اگر 4 لاکھ کو چاروں میں ہم تقسیم کرتے تو ہر ایک حصے میں 1-1 لاکھ آتا، ٹھیک ہے، ہر ایک حصے میں 1-1 لاکھ آیا. اب اگر 1-1 لاکھ ان سے مانگا جائے، اگر یہ سب دینے کو تیار ہو جائیں تو حج پہ بھیج سکتے ہیں، مگر دو تیار نہیں ہو کہنے کے واجب ہی نہیں حج، ہم کیوں دیں، واجب نہیں، دو دینے کے لیے تیار ہیں کہ ٹھیک ہم دینے کے لیے، مگر دو اگر دیتے ہیں تو یہ 2 لاکھ مانگتے ہیں اور 2 لاکھ میں حج واجب نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے والے پر حج واجب تھا، ان کی ذمہ داری ہے کہ فقط اپنے حصے کے پیسے نکال کے دے دیں، اگر اس میں حج ہو جاتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں. ان پر یہ واجب نہیں ہوگا کہ پھر مرنے والے کا لازمی ہے حج اپنے پیسے سے کروائیں، اپنے حصے سے حج نہیں کروانا ہے. ان دونوں کو بھی 5-5 لاکھ ملے تھے، اور 5-5 لاکھ میں سے یہ دونوں اگر 2-2 لاکھ نکال کے دے دے تو 4 لاکھ میں حج ہو جاتا، مگر 2 لاکھ نکال کے دینا ان کی ذمہ داری نہیں. ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ 1 لاکھ نکال کے دینا کہ بھائی ہمارا حصہ 1 لاکھ کا بنتا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے باپ پر حج واجب تھا، 1 لاکھ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. 1 لاکھ یہ نکال کے دینے، 1 لاکھ دوسرے نے نکال کے دیا، اگر ہو گیا اس میں تو ٹھیک ہے، کافی ہو گیا، اس میں حج نہیں ہو سکا. یہ والی جو مثال ہم نے بنائی اس میں حج نہیں ہو سکا. اب آئیے ایک دوسری مثال بناتے ہیں. فرض کیجئے کہ مرنے والے کے 5 ورثاء ہیں، 5 میں سے 4 یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مرنے والے پر حج ہے، 1 کہہ رہا ہے کہ نہیں. تو اب چاروں کے حصے میں سے 1 لاکھ روپے نکالا جائے تو 4 لاکھ پورے ہو جائیں گے اور 4 لاکھ میں حج ہو جائے گا. چنانچہ اگر صورتحال ایسی ہو کہ اگر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مرنے والے پر حج واجب تھا، ان کے حصے سے پیسے جمع کر کے نکالے جائیں اور وہ حج کے اخراجات کے لیے پورے ہوتے ہوں تو بس حج کروانا ہوگا، اور اگر پورے نہ ہوتے ہوں تو پھر حج نہیں کروانا. اب وہ بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ایک مرانا مکمل ہو جائے. الاسلام الاخرون، اگر مرنے والا مر گیا اور کچھ ورثا کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان پر حج تھا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھا، تو لم یجب علی المقرر الا تقما یخص حصته بنسبته، تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مرنے والے پر واجب تھا، ان کی ذمہ داری ہے کہ فقط اپنا حصہ دیں، بس ان کے حصے میں جتنا بنتا تھا اتنا حصہ پیسہ دیں. وَإِنْ وَفَا بِمَصَارِفِ الْحَجِّ وَلَوْ بِتَتْمِيمِ الْعُجْرَةِ مِنْ قِبَلِ مُتَبَرِّعٍ أَوْ بِنَحْوِ آخر وجبت الاستنابۃ عنہا وإلا لم تجب. اب اگر یہ 2 لاکھ 2 لاکھ 1-1 لاکھ انہوں نے نکالے، 2 لاکھ جمع ہو گئے، اب اگر کوئی تیسرا یہ کہہ رہا ہے یا ان دونوں میں سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے، 1 لاکھ تم نے نکالا، 1 لاکھ میں نے نکالا، ایسا کرتا ہوں کہ میں حج پہ چلا جاتا ہوں، باقی میں اپنی طرف سے ملا دوں گا. کوئی بھی اپنی طرف سے اس طرح سے پیسے ملا کے حج کرنے کے لیے تیار ہو تو نیابت کرانا پڑے گی، تو حج واجب ہو جائے گا، اور اگر کوئی تیار نہ ہو تو حج واجب نہیں ہوگا. حج واجب نہیں ہوگا کا مطلب ہے کہ یہ پھر اپنا پیسہ اپنے پاس رکھ لیں گے. لہذا جتنی رقم نکلی ہے اتنی رقم میں اگر کوئی اور ملا کر کسی طرح سے مرنے والے کا حج کر سکتا ہو تو حج کروائیں گے، نہ کر سکتا ہو تو پھر کسی پر واجب نہیں ہے. ولا یجب علی المقتدر تتمیمہ من حصته او من ماله الشخصی، جن لوگوں کو حصہ ملا ہے اپنے حصے سے زیادہ حج مکمل کروانے کے لیے دینا ان پر واجب نہیں ہے، نہ ہی اپنے مال میں سے ان پر واجب ہے کہ پیسہ ملا کے کسی طرح سے حج کے اخراجات کو مکمل کریں، یہ ان لوگوں پر واجب نہیں ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم.